ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل من الشيخ الكبير وسلطان العارفين المفتي أحمد الخانفوري أدام الله بقاءه إلى الشيخ الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البردسبة الجعفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين أنه قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ بخاری شریف جس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کا یہ آخری باب ہے جو ابھی آپ نے پڑھا. آخری کتاب اس کی کتاب التوحید ہے. عام طور پر یہی نسخوں میں کتاب التوحیدی سے تعبیر کیا جاتا ہے، نسخی کے نسخے میں یہی ہے اور اکثر نسخوں میں اسی طرح لکھا گیا ہے. مستمنی کی روایت کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم، اس طرح اس میں اضافہ ہے. یہ کتاب التوحید کا آخری باب، ویسے ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور یہ کتاب التوحید جو ہے وہ حضرت کی رائے کے مطابق کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ اسی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا ایک تکملہ اور تتیمہ ہے. اصل کتاب تو وہ ہے، لیکن عام طور پر شرح بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب التوحید ہی کو قرار دیتے ہیں. تو یہ کتاب التوحید آخری کتاب ہے، اور یہ باب قول اللہ وندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ اس کا آخری باب ہے. اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ یہاں توحید سے مراد اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، جہمیہ کی توحید نہیں. جہمیہ ایک فرقہ اسلام کے اندر گزرا ہے جو صرف باری تعالیٰ کی ذات کا قائل ہے، وہ باری تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ کے لیے ہم صفات کا اثبات کریں گے تو تعدد آلہا تعدد وجبہ لازم آئے گا، یعنی کئی خداؤں کو ماننا پڑے گا ان کے نزدیک. وہ صفات ماننے کی صورت میں ہر صفت ایک مستقل خدا ہوگا، اور ان کے نزدیک گویا صفات کے اقرار اور اس بات سے گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آئے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صرف ذات، اسی کا اقرار اور اس بات کیا جائے اور صفات کا انکار کیا جائے. انہی کی تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کتاب التوحید قائم کی ہے، جس میں انہوں نے باری تعالیٰ کی صفات کو مختلف انداز سے ثابت کرنے کا اہتمام کیا ہے. اور جہمیہ وہ صفات باری کا انکار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ صفات کے ماننے سے تعدد آلہا کا ماننا لازم آئے گا، اسی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں. گویا یوں یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اصحاب التوحید ہم ہیں، برعکس یہاں نام زندگی کافور. پہلے زمانے کے اندر حبشیوں کے نام کافور رکھے جاتے تھے، حبشی کالا ہوتا ہے اور کافور سفید ہوتا ہے، تو گویا یہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں. جیسے ہمارے زمانے کے اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت ول جماعت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ہر زمانے میں یہی سلسلہ رہا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری نے کتاب التوحید کا جو عنوان قائم کیا ہے اس سے اہل سنت والجماعت کی توحید مراد لی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور ذات کے ساتھ صفات کا بھی اثبات اور اقرار ہے. ذات کو بھی ثابت کرتا چاہتے ہیں اور صفات کو بھی، دونوں چیزوں کا اس بات اور اقرار ہوتا ہے. اور جو جہمیہ صفات کا انکار کرتے ہیں انہی کی تردید کے لیے انہوں نے یہ کتاب قائم کی ہے. اب یہ باب جو ہے ندع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس باب کا مقصد کیا ہے؟ اس سلسلے میں عام طور پر تو شرع یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اور غرض اس باب کو قائم کرنے سے وضع میزان کو اور وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر میں ترازو رکھیں گے اور ان ترازو میں جو ہے اعمال کا وزن ہوگا۔ تو وضع میزان اور وزن اعمال، ان دونوں چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس باب کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ذات اور صفات افعال۔ تو یہ وضع میزان جو ہے وہ صفات افعال کے قبیل سے ہے، اس معنی کر کے اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی۔ یہ تو عام طور پر شرع یہ کہتے ہیں، اور اسلاف میں سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ماضی قریب کے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب کی غرض اور اس کا مقصد جو ہے تلاوت اور متلو کے درمیان کے فرق کو بتلانا ہے۔ وہ مسئلہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جس کی وجہ سے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا، وہ اسی مسئلے میں بات دراصل یہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب التوحید میں کلام باری کے مسئلے کو کئی ابواب کے اندر پیش کر کے اس کی وضاحت کرنا چاہیے، اور یہ ابواب اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور گویا اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تلاوت الگ چیز ہے جو بندے کا فعل ہے، بندے کا عمل ہے، جبکہ متلو یعنی جس چیز کی تلاوت کی جا رہی ہے قرآن پاک، کلام باری، یہ دوسری چیز ہے۔ تو یہاں گویا اس باب کو قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ تلاوت جو بندے کا عمل ہے اس کو تو وزن تولا جائے گا، جبکہ متلو جو کلام باری ہے بھلا اس کو تو کون تول سکتا ہے۔ گویا دونوں کے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔ یہ ان کے نزدیک باب کی غرض اور مقصد ہے، لیکن عام طور پر شرع کے نزدیک اس باب کو قائم کرنے کی غرض اور مقصد جو ہے وضع میزان اور وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے۔ اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر دو جز رکھے ہیں، ترجمۃ الباب جو ہے باب کا عنوان، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو آیت کریمہ ہے، باب قول اللہ ہے وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور دوسرا حصہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ یہ دو جز ہیں ترجمۃ الباب کے، باب کے عنوان کے۔ پہلا جز آیت کریمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید کے اندر اس باب کا اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ عموماً تمام ابواب میں وہ ایک یا مزید اس سے زیادہ آیتیں لاتے ہیں، چونکہ کتاب التوحید میں باری تعالیٰ کی اس بات کو ثابت کرنا ہے، اور یہ مسئلہ ایمانیات سے متعلق ہے، اور ایمانیات کا اس بات جو ہے وہ دلائل قطعیہ سے ہوا کرتا ہے، اس لیے ہر باب میں عموماً وہ آیت ایک یا چند آیتیں پیش کرتے ہیں تاکہ دلیل قطعی سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ثابت کیا جائے۔ اور کتاب التوحید میں مجموعی اعتبار سے انہوں نے جو اخبار احاد پیش کیے پوری کتاب التوحید کے مجموعے کے اعتبار سے، تو تواتر قدر مشترک کے طور پر ان اخبار احاد سے بھی گویا انہوں نے نفس صفات کا اس بات کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کے دو جز ہیں۔ ایک پہلا جز تو ہے وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس جز کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ترازو رکھیں گے، جس کے ذریعے سے اعمال کو تولا جائے گا. تو پہلے جز آیت کریمہ سے وضع میزان کو ثابت کیا, اور دوسرے جز وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, اس سے وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو وضع میزان کے لیے آیت کریمہ پیش کی ہے, وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, الموازین یہ میزان کی جمع ہے اور یہاں ترازو کے لیے استعمال ہوا ہے, پر القسط جو ہے وہ اس کی صفت قرار دی گئی ہے. ہم انصاف کی ترازوئیں قائم کریں گے قیامت کے روز. القسط جو ہے صفت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, نحو میں قاعدہ ہے کہ صفت جو ہے موصوف سے مطابق ہوا کرتی ہے, وحدت تثنیہ اور جمع میں. یہاں تو موصوف جمع کا صیغہ ہے اور قسط جو ہے وہ واحد ہے, تو اس کا جواب دیا گیا کہ قسط بھلے واحد ہو لیکن وہ ہے مصدر, اور مصدر جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے صفت بن سکتا ہے. اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہاں لفظ زوات محذوف ہے, وَنَذَوُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ, تو یہ مضاف جو محذوف ہے لفظ زوات, وہ مضاف اور مضاف الی القسط دونوں مل کر یہ صفت ہو جائے گی الموازین کی. موازین بھی جمع اور زوات بھی کیا ہے جمع ہے, وہ اشکال باقی نہیں رہے گا. اور بعض اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قسط جو منصوب ہے وہ صفت ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ مفعول لہو ہے, یعنی ہم ترازوئیں قائم کریں گے انصاف کے لیے. لیوم القیامہ, لیوم القیامہ کے اندر لام جو ہے تعلیل کے لیے ہے, لے اجل حساب یوم القیامہ, قیامت کے حساب کے واسطے تعلیل کے لیے آیا. اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ لام جو یہاں فی کے معنی میں فی یوم القیامہ قیامت کے دن میں. اب یہ جو جمع کا صیغہ لائے نبی موازین کو, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت کے روز میدان حشر میں ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازویں ہوں گی؟ تو اس لفظ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے, حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کئی ترازویں ہوں گی تو میدان حشر میں قائم کی جائے گی. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اب یہ کئی ترازویں کئی کے لیے ہوگی, یا تو اصحاب اعمال کے لیے, ہر صاحب عمل کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ ترازو, آپ کا عمل تولنے کے لیے الگ ترازو, ان کا عمل تولنے کے لیے الگ ترازو, ان کا عمل تولنے کے لیے, جتنے بھی انسان میدان حشروں میں ہوں گے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں, وہ سب کے لیے الگ الگ ترازو گویا, اس لیے جمع کا صیغہ لائے ہیں. اور جو ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مختلف اعمال کو تولنے کے لیے مختلف ترازو, نماز کو تولنے کے لیے الگ ترازو, روزے کے لیے الگ ترازو, زکوٰۃ کے لیے الگ ترازو, جیسے دنیا میں مختلف چیزیں تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوا کرتی ہے, سونے کے تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے, لکڑیاں تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے, غلہ تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے, ایسے الگ الگ قسم کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہیں. یہ تو اس صورت میں جبکہ یہاں موازین جو جمع سے کا صیغہ آیا ہے اس سے حقیقتاً ہم یہ مراد نہیں کہ وہاں ایک سے زیادہ ترازویں ہوں گی, جبکہ اس سلسلے میں دوسرا قول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ الموازین بھلے جمع کا صیغہ ہے لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کر کے ایک ہی ترازو مراد لی ہے کہ قیامت کے روز ایک ہی ترازو ہوگی, اسی کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ترازو ایک ہے تو پھر جمع کا صیغہ اس کو تعبیر کرنے کے لیے کیوں لائے؟ اس کے بھی مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تعظیم اور تفخیم کے لیے, کہ وہ ہے تو ایک ترازو لیکن وہ اتنی بڑی ترازو ہے کہ اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے صیغہ کون سا جمع کا استعمال کیا گیا. حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے ابو القاسم لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کرترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے ایک پلڑے کے اندر ساتوں آسمان زمین اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب سما جائے گا. بھلا اتنی بڑی ترازو ہو تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے, مناسب ہے. اور بعضوں نے کہا کہ ایک ترازو ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ تمام انسانوں کے اعمال اسی ایک ترازو میں تولے جائیں گے, وہ ایک ہونے کے باوجود بہت ساری ترازوؤں کا کام دے گی. وہ جیسے کئی ترازوؤں سے جو کام لیا جاتا ہے وہ کام یہ اکیلی کرے گی, اس لیے اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا ہے اصحاب اعمال. اور بعضوں نے کہا مختلف قسم کے اعمال اس کے ذریعے سے تولے جائیں گے, اس معنی کر کے جمع کا صیغہ لائے. بہرحال وندع الموازین یہ واحد ایک ہی ترازو, اور اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے اور لیوم القیامہ. ابھی تو بتلا دیا کہ قسط یہ صفت ہے اور لیوم القیامہ لام جو ہے وہ اجل کا معنی دینے کے آیا ہوا ہے. اب وقع آگے دوسرا یہ امام بخاری ترجمۃ الباب کا باب کے عنوان کا دوسرا یہ لائے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. پہلے جز سے تو کیا ثابت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضع میزان کہ قیامت کے روز میدان حشر میں ترازو لائی جائے گی. مقصد اس جز کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میزان یعنی ترازو قیامت کے روز میدان حشر میں رکھی جائے گی اور یہ لا کر کے معتزلہ کے نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں. معتزلہ ایک فرقہ اسلام کے اندر ہوا ہے, عام طور پر ان کے سارے نظریات کی بنیاد جو ہے وہ عقلیت پر ہوا کرتی ہے, اسلام کے عقائد اور احکام کو ہمیشہ وہ عقل کی ترازو میں تول کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں آیا ہے وندع الموازین القسط ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے روز, تو وہاں ترازو بول کر ترازو مراد نہیں لیا. ترازو جو ہے یعنی جس کو عربی میں میزان کہتے ہیں, اردو میں ترازو کہتے ہیں, انگریزی میں اسکیل کہتے ہیں. تو گویا اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں کہ اسکیل کا لفظ آیا تو باقاعدہ ایک اسکیل یعنی ایک ترازو میدان حشر میں رکھی جائے گی جس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا. تو معتزلہ کہتے ہیں بھلا اعمال ایک اس کا تو کوئی جسم تو ہے نہیں, اور پھر بڑی مزید بنا یہ ہے کہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل کرنے سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو وہ عمل بھی کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جب تک کر رہا تھا وہاں تک تو وہ نظر وجود میں تھا, لیکن کرنے سے فارغ ہوا تو وہ پھر جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو میرے الفاظ آپ کے کانوں میں پڑ رہے ہیں, بولنے سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو میری آواز جو ہے فضا میں تالی ہو کر کے میرے الفاظ بھی کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی یہ ہے کہ بول یا اعمال جو کچھ بھی ہیں ان کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے. ترازو میں رکھنے کے لیے تو جسم چاہیے نہیں, کوئی چیز توڑی اس وقت جائے گی جب اس کو اندر رکھا جائے. اس کا جب اپنا کوئی جسم نہیں ہے تو وہ قبیل جواہی نہیں ہے بلکہ القبیل آرام ہے, تو بھلا اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں. ایک تو ان کی دلیل یہ ہے اور دوسری دلیل ان کی یہ بھی ہے, عقلی دلیل وہ بھی عقلی ہے, وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تولنے کی کیا ضرورت, اللہ تعالیٰ تو کس کے اعمال میں کتنا وزن ہے وہ اللہ خود جانتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ترازو میں تول کر کے اس کی مقدار کو معلوم کیا جا سکے. یہ ان کی دوسری دلیل ہے, یہ تحصیل حاصل جس کو ہم اپنی اصطلاح میں علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تولنا تو تحصیل جو چیز پہلے سے معلوم ہے اس کو کیا ضرورت معلوم کرنے کی. یہ دو دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں اس کے یا ترازو کا لفظ آیا ہے اس سے خود ترازو مراد نہیں. دیکھو بہت سے الفاظ ہیں, وہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں نا تو ایک الفاظ اس لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ بولیں گے شیر, لائن, لائن لائن بولیں گے تو ایک جنگل کا ایک جانور ہے جس کو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو یہ اس کا حقیقی معنی, یعنی ڈکشنری والوں نے اس لفظ کو جس معنی کے لیے طے کیا ہے وہ, اور کبھی جو ہے یہ کہتے ہیں زید لام شیر ہے, تو اب یہاں زید کو جو شیر کہا وہ ڈکشنری والوں نے لائن کا جو معنی شیر ہے وہ مراد نہیں لیا, بلکہ شیر کی مخصوص چیز ہے بہادری, اس کی وجہ سے زید کو کیا کہا گیا شیر, تو یہاں شیر کا معنی ہے مجازی مراد لیا. ایسے ہی یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ میزان موازین جو آیا ہے اس کا حقیقی معنی وہ اسکیل ترازو وہ مراد نہیں, بلکہ یہاں قرآن نے یہ معنی بول کر کے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کریں گے, یہ انصاف سے فیصلے کریں گے. اللہ تعالیٰ کے اس اقامت عدل اور انصاف کے ذریعے سے کیے جانے والے فیصلوں کو مجازن تعبیر کیا کا اسے لفظ میزان سے, میزان کا حقیقی معنی وہ مراد نہیں دیتے, اسی لیے ان دو اشکالات کی وجہ سے. جبکہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں نہیں بھائی, قرآن کے اندر جب لفظ میزان آیا ہے تو باقاعدہ احادیث کے اندر بھی اس کی صراحت ہے, قیامت کے روز باقاعدہ ایک چیز ہوگی جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں میزان ترازو اسکیل, وہ میدان حشر میں رکھی ہوئی ہوگی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اعمال کی مقدار کو معلوم کیا جائے گا. تو گویا یہاں معنی مجازی نہیں بلکہ معنی حقیقی مراد ہے, اسی لیے امام بخاری نے پہلی تو آیت پیش کی پہلے جز کے طور پر, اور اس آیت کے ذریعے سے گویا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میدان حشر میں باقاعدہ ترازو ہوگی. اور دوسری بات یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وزن اعمال ہوگا, وزن اعمال کو کیا کیا جائے گا تولا جائے گا. اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں میزان کا حقیقی معنی مراد ہے اور قیامت کے روز باقاعدہ ترازو ہوگی, لیکن یہاں وزن اعمال کی جب بات آئی تو اس کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی, تو اس سلسلے میں خود اہل سنت والجماعت کے علماء میں تین باتیں آ گئی, تین راہیں الگ الگ, کیونکہ وہی سوال وہ اعتراض جس اعتراض سے بچنے کے لیے معتزلہ نے میزان کا حقیقی معنی چھوڑ کر معنی مجازی لیا تھا, سمجھا کہ نہیں؟ اعتراض کیا تھا کہ بھئی اعمال کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے جس کو اندر رکھا جا سکے, اس لیے مراد یہاں پر ترازو کا حقیقی معنی نہیں ہے. گویا جس اعتراض سے بچنے کے لیے انہوں نے ترازو کا معنی مجازی خالص خالی اقامت عدل کہ اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے یہ مراد لیا تھا, جب ترازو تو مان لیا ہے سنت والجماعت نے لیکن یہی سوال ان پر بھی قائم ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ ترازو ہے تو ترازو کے اندر اعمال کو کیسے تولیں گے جبکہ اعمال کا اپنا کوئی جسم, جو زمانے کی بات ہے ان کے زمانے قدیم زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا تھا, اس وقت لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ تو وہ تو یوں سمجھتے ہیں تولے جانے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ چیز کیسی ہو جسم والی, تو میں وہی اعتراض ترازو ماننے کے بعد پیدا ہوا کس پر, اہل سنت والجماعت ترازو کو تو تسلیم کرتے ہیں میدان حشر میں ہوگی, تو اب سوال پیدا ہوا کہ اعمال کا جسم تو نہیں پھر تولا کیا جائے گا, تو پھر اہل سنت والجماعت نے اسی سوال سے بچنے کے لیے ایک قول تو اس میں یہ آیا کہ جو اصحاب اعمال ہیں عمل کرنے والے انسان انہی کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا, چنانچہ علامہ بغوی حافظ ابن کثیر نے اس قول کو ذکر کیا ہے, لیکن اس کا قائل کون ہے, صاحب قول حضرت شیخ مولانا یونس صاحب نور اللہ مرتدہ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی تلاش اور جستجو کی لیکن اس کا قائل کا پتہ نہیں چلا, اب جب ان کو نہیں چلا تو ہم کہاں سے چلا لیں گے, تو بہرحال ایک قول تو یہ ہے اور اس قول کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے یعنی کہ بھائی اصحاب اعمال کو تولا جائے گا, ایک تو بخاری شریف میں کتاب تفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر باب قول اللہ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ قیامت کے روز ایک لمبا اونچا پورا آدمی لایا جائے گا, فلا یزن عند اللہ جناح بہوزتی, اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا, معلوم ہوا خود انسانوں کو اصحاب اعمال کو تولا جائے گا, یہ تو سمجھ میں آنے کھوپڑی میں آنے والی بات ہے نا, وہ اعتراض اب پیدا نہیں ہوگا, وہ بچ گئے اس اعتراض سے, ایک تو دلیل اس کی اصحاب اعمال کی, اور اصحاب اعمال تولے جانے کی دوسری دلیل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ایک سفر میں جو ہے مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے وہ پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے, ہوا چل رہی تھی, ہوا کی وجہ سے ان کی ننگی کچھ ہٹی تو ان کی دونوں پنڈلیاں کھل گئی, تو بہت باریک تھی تو وہ نہیں پھول جسم تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ باریک باریک پنڈلیوں پر جو نظر پڑی صحابہ کی تو غیر اختیاری طور پر ان کو ہنسی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہنستے ہو, ان کی پنڈلیاں لہما اثقل فی المیزان من احد, کہ میزان عمل کے اندر ان کی یہ پنڈلیاں جو ہے احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. تو گویا استعمال ہوا کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. ہمارا ایک قول تو یہ, دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ کیفیت کیا ہوگی وزن کی. تو دوسرے قول کا دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال جن دفتروں میں جن رجسٹروں کے اندر اعمال لکھے ہیں, یعنی فرشتے اعمال لکھتے ہیں, ہمارے فرشتے جن رجسٹروں میں اعمال لکھتے ہیں ان رجسٹروں کو رکھا جائے گا کہاں, ترازو. یہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے, یہاں بھی وہ سوال پیدا نہیں ہوگا, اشکال جو پیدا ہوتا ہے. یہ قول ہے جو ہے اہل سنت زمان میں سے ابو بکر ابن فورق امام الحرمین اور ابو العباس قرطبی اور ابو عبداللہ قرطبی اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اکثر مفسرین کا قول قرار دیا ہے, اور علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی نے اس کو جمہور کا قول قرار دیا ہے کہ گویا کیا تولا جائے گا, صحائف اعمال رجسٹر. چنانچہ اس کی دلیل میں ترمذی شریف کی وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کو قیامت کے روز برسرے حشر محشر اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو الگ نکال کر کے اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹر جو ہیں جن میں گناہ لکھے ہوئے ہیں 99 رجسٹر کھول کر رکھے جائیں گے, یہ تمہارے گناہ ہیں. ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا حد نگاہ تک, آدمی کیا نگاہ پہنچتی اتنا اتنا بڑا, اور اس سے پوچھا جائے گا, باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ تیرے گناہ ہیں جو لکھے گئے ہیں, اتن کرو من ہذا شیئا, کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے. وہ کہیں گے لا یا ربی, نہیں ہے میرے پروردگار, یہ گناہ میں نے ہی کیے ہیں, وہ اقرار کرے گا. پھر باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی, یعنی کوئی گناہ ایسا ہو جو تم نے نہیں کیا اور وہ اندر لکھ دیا گیا ہو. بعد میں جیسے آج کل کی حکومتوں میں جو ہے نا پولیس کے لوگ جو کسی کا جرم کوئی کور کرتا ہے نہیں کسی کے سر چڑھا دیا جاتا ہے, تو ایسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہو کہ تم نے جرم نہیں کیا گناہ نہیں کیا تمہارے نام لکھ دیا گیا, وہ کہ نہیں لا یاد یہ بھی نہیں. تو پھر بھائی تعالیٰ تیسرا سوال کریں گے اللہ کا عذرون, کیا تیرے پاس کوئی عذر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے کسی مجبوری میں. دیکھو ہمارے یہاں دنیا میں ہم تو کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی معاملہ آئے گا نا تو مجرم نے ایک مرتبہ اقرار کر لیا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو ہم سزا جاری کر دیتے ہیں, لیکن مجرم کو یہ نہیں پوچھتے کہ یہ غلطی جو تم نے کی ہے کسی عذر کی وجہ سے کی مجبوری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع دیں گے, پوچھیں گے کسی اللہ کا عذر کسی مجبوری کی وجہ سے تو یہ حرکتیں تم نے نہیں کی, اس کا بھی وہ انکار نہیں, باری تعالیٰ کسی مجبوری میں نہیں کیا, میں نے قصداً یہ سارے گناہ کیے. تو پھر باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہمارے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. چنانچہ ایک پرچی, ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس کو عربی زبان میں بطاقہ کہتے ہیں, اس لیے اس حدیث کا نام بھی کیا ہے حدیث بطاقہ, وہ نکال کر دی جائے گی جس پر اس کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا جو اس نے پڑھا تھا جس کا اقرار کیا تھا ایمان لایا تھا. باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا یہ لے جا اور وہاں جا اعمال نامے اعمال تل رہے ہیں وہاں اس کو تلوا تلوا. بھائی یہاں پہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پرچی وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹی سی پرچی کی کیا ہے, اس کے ذہن میں وہی دنیاوی ذہن ہے, دنیاوی ذہن کے اعتبار سے وہ پرچی کو ہلکا سا سمجھ رہا ہے اور 99 رجسٹروں کو اس کے مقابلے میں بھاری سمجھ رہا ہے, اس لیے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے معلوم ہے, جا کے کیا باری تعالیٰ کا نہیں جاؤ, اس کو معلوم نہیں کہ ہم آخرت کا معاملہ دوسرا ہے. وہاں کے اصول قاعدے الگ ہیں، چنانچہ اس کو اصرار کر کے وہاں بھیجا جائے گا، وہاں جائے گا تو پہلے اس ترازو کے پلڑے کے اندر وہ ننانوے رجسٹر رکھے جائیں گے، ان کے بوجھ کی وجہ سے وہ رجسٹر کا وہ پلڑا جس میں وہ رکھے گئے ہیں وہ کیا ہو جائے گا، زمین سے لگ جائے گا، جھک جائے گا، اور دوسرا پلڑا اونچا ہے، اور پھر وہ پرچی لے کے اس اونچے پلڑے میں جب ڈالی جائے گی تو اس پرچی کے وزن سے ایک دم وہ پلڑا ایسا نیچے بیٹھے گا کہ ادھر والا پلڑا اٹھ جائے گا اور اندر رکھے ہوئے رجسٹر بھی جو ہے منتشر ہو جائیں گے، جیسے آپ کی ترازو کے پلڑے میں چند دانے رکھے ہیں کائی کے گیہوں کے، اور پھر دوسرے پلڑے میں آپ ایک دم سے جو ہے 2 کلو کی جو ہے نا یہ رکھے، کیا اسکیل، اس کو بھی اسکیل ہی کہتے ہیں، باٹ کو ویٹ، ہاں تو وہ رکھے تو اچانک رکھیں گے تو وہ دوسرا پلڑا جس میں چند دانے تھے وہ ایک دم ایسا ایسا اونچے آئے گا کہ وہ دانے کیا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو وہ رجسٹر بھی بکھر جائیں گے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جن رجسٹروں کے اندر امان لکھے ہوئے ہیں وہ تو لے جائیں گے، ان کی دلیل یہی۔ اور تیسرا قول سلسلے میں جو ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، اور جو ہے وہ ابو زرعہ رازی، ابو حاتم رازی، ابن ابی زید مالکی، ابن حزم ظاہری، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اعمال خود رکھے جائیں گے اس میں ترازو کے اندر، نہ تو اصحاب اعمال نہ جو ہے اصحاب اعمال، بلکہ عمل خود اندر رکھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کو تولا جائے گا۔ چنانچہ امام بخاری یہ اہل سنت والجماعت کا یہ تیسرا گروہ جو اس بات کا قائل ہے کہ خود اعمال کو رکھا جائے گا، انہی کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے ترجمۃ الباب کا دوسرا جز لائے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بات تو چل رہی ہے اعمال کے وزن کی ہے، قولوں کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب دیا گیا، آپ بخاری شریف پڑھ چکے ہیں، ان کی امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ باپ کے عنوان میں جب کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ میرے شرائط کے مطابق کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے صراحتاً یہ دعویٰ کیا ہو، ثابت ہو، تو اپنے اس دعوے میں مزید ایک جز کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور پھر ایک روایت ان کے پاس ایسی ہوتی ہے جس سے وہ جز کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اور اس کے واسطے سے وہ پہلے والا جز بھی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، انا اعمال بنی آدم لائے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور انسان کے اعمال کے تولے جانے کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شرائط کے مطابق، ویسے تو روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ قیامت کے روز میزان عمل میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی، حسن اخلاق ہوں گے۔ دوسری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابن خیثمہ نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ترازو میں حسنات اور سیئات دونوں کو رکھا جائے گا الگ الگ پڑے میں، جس کی حسنات ذرا بھی غالب آ گئی اس کو جنت میں بھیجیں گے، اور سیاحت جس کی غالب آئی اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یہ بھی روایت ہے، سیاحت اور حسنات خود اندر رکھی جائے گی، لیکن یہ دونوں روایتیں امام بخاری کی شرط پر نہیں۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے ابھی باب کے اندر پیش کی گئی ہے، وہ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہونے کی وجہ سے، لیکن اس میں اعمال کے بجائے تذکرہ ہے کس کا، کلمتان، دو جملے۔ تو جملے جو ہیں وہ قول ہے، لیکن چونکہ قول بھی تو زبان کا ایک عمل ہے، زبان کا ایک عمل ہے، اس سے یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ جیسے زبان ایک عضو ہے، اس سے صادر ہونے والا عمل یعنی دو جملے ان کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا، اس سے معلوم دوسرے اعضاء سے جو اعمال صادر ہوں گے، چاہے وہ کان سے ہوں، آنکھ سے ہوں، ہاتھ سے ہوں، پاؤں سے ہوں، وہ بھی کیا ہیں، لے جائیں گے۔ تو بھائی گویا قولہم یوزن والے اس مزید اضافے کے نتیجے میں روایت سے وہ ثابت ہوا، اعمال بنی آدم والا جز بھی کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ تو گویا یہ دو جز ہیں ترجمۃ الباب کے، باب کا جو عنوان قائم کیا اس کے دو حصے، پہلا حصہ جس سے وزن میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا حصہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں خود ہی کیا کیے جائیں گے, تولے جائیں گے, ثقیلتان فی المیزان. یہ دو جملے جو ہیں وہ ترازو کے اندر وزنی ہیں, معلوم ان جملوں کو رکھا جائے گا, اس سے خود اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے. اب سوال وہی پیدا ہوا, کون سا؟ جس اعتراض سے بچنے کے لیے معتزلہ نے ترازو کا انکار کر دیا تھا, تو یہ ترازو یا اعمال جو ہیں ان کا تو کوئی جسم ہے نہیں, ان کو ترازو میں رکھیں گے کیسے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے, ایک تو وہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ان کے مناسب جسم عطا فرمائیں گے. چنانچہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے بعض اعمال کو ان کے مناسب جسم دیا جائے گا, بعض چیزوں کو جن کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے. حدیث بخاری میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ قیامت کے روز جب جنت ہی جنت میں اور جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, تو اس کے بعد جو ہے ایک آواز لینے والا آواز دے گا, اے جنت والو. جنت والے جو ہے اپنا سر اونچا کر کے دیکھیں گے اور ان کو ایک مینڈھا بتلایا جائے گا اشارہ کر کے, اس کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتے, کیا ہے یہ؟ یہ موت ہے, ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے. اسی طرح جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا. تو دیکھو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ موت کو شکل دیں گے, کس کی؟ مینڈے کی. حالانکہ موت تو ایک مانوی چیز ہے نا, اس کا تو اپنا کوئی جسم نہیں, لیکن اللہ نے اس کو جو ہے ایک شکل عطا فرمائی, ایسے دوسرے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ شکل عطا فرمائیں گے اور وہ رکھی جائیں گی. لیکن یہ تو اس زمانے میں سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی تھی, آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں سائنس ترقی کر کے اتنی آگے نکل چکی ہے کہ جن چیزوں کے متعلق اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ تولے جانے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو, جسم ہو, بغیر جسم کی چیز تولی نہیں جا سکتی, تو اب وہ بات رہی نہیں. اب تو بغیر جسم کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو ناپا اور تولا جاتا ہے, جیسے سردی اور گرمی جو ہے تولی جاتی ہے, یعنی معلوم کی جاتی ہے میں آج اتنی گرمی ہے, آج اتنی سردی ہے, یا بخار کسی کو آیا ہو تو وہ باقاعدہ وہ ناپا جاتا ہے, یا کسی کے خون کے اندر جو ہے کولیسٹر ہو, کولیسٹر کیا ہے وہ ناپا جاتا ہے, کسی کے خون میں شوگر ہو تو وہ ناپا جاتا ہے, خون کا دباؤ پریشر وہ ناپا جاتا ہے. حالانکہ پریشر جو ہے کوئی جسم والی چیز نہیں ہے, اور یہ آپ کی بجلی جو آپ استعمال کرتے ہیں ہر مہینے آپ کے گھر باقاعدہ الیکٹرک کمپنی کی طرف سے بل آ جاتا ہے, تو یہ پاور جو ہے اس کا کوئی جسم جسم نہیں ہے باقاعدہ. پھر بھی آپ کہیں گے بھائی ایک سال جسم نہیں ہے, تم نے ہمارے بیاض پر بل کیسے بھیجا؟ تم نے کبھی آپ نے آج تک اعتراض نہیں کیا. تو بہرحال ہم اور آپ جس زمانے سے گزر رہے ہیں, اب تو ایسی چیزیں جن کا جسم نہیں ہے ان کو بھی باقاعدہ ناپا تولا اور ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے. تو وہ اعتراض کسی زمانے میں رہا ہوگا جب انسان نے اپنی محدود قدرت اور محدود عقل سے ایسے آلات ایجاد کر لیے جس کے ذریعے سے بغیر جسم والی چیزوں کو بھی ناپا اور اس کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, انسان کے اعمال کو پیدا کیا, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ایسی ترازو بنائے جس سے انسان کے اعمال کو تولا جا سکتا ہو؟ تو بہرحال وہ اشکال باقی نہیں رہے گا. اب جو ہے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے, چونکہ اس باب کے عنوان میں انہوں نے دو چیزیں پیش کی تھی, ایک تو آیت کریمہ, اس آیت کریمہ میں لفظ قسط آیا تھا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کوئی ایسا لفظ آتا ہے تو اس کی لغوی تحقیق پیش کرتے ہیں. اب یہاں وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ, حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, ائمہ تفسیر میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کا مقولہ نقل کیا کہ قسط جو ہے یہ رومی زبان میں قسطاس, اب یہ قسطہ کہیے تو قسط ہے یہ قسطاس ہے, دونوں کا مادہ ایک ہی قسط, اس معنی کر کے اس لغت کو سمجھانے کے لیے لائے ہیں. یہ رومی زبان کے اندر قسطاس انصاف کو کہتے ہیں. اور آگے وہی قال, یہ جو مجہول کا صیغہ لائے قائل کون, اس کی وضاحت نہیں کی ہے, لیکن علامہ قسطلانی شاعر بخاری فرماتے ہیں کہ یقال کر کے جو مقولہ بیان کیا ہے علامہ ابو عبیدہ معمری نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا امام بخاری کتاب التفسیر میں عام طور پر ان کی کتاب مجاز القرآن سے ان کے اقوال کو لوگ جو ہے کلمات کی لغوی تشریح کے لیے پیش کرتے ہیں، ابھی پیش کیا ہے انہوں نے نام لیے بغیر یقال کہہ کر کہ قسط جو ہے وہ مقصد کا مصدر ہے اور مقصد کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ اب سوال علامہ کرمانی شارح بخاری نے سوال قائم کیا، مقصد جو ہے وہ تو اس میں فائل کا صلہ ہے اور اس کا باب کون سا ہے؟ افعال بابی، وہ اقساط ہے، اور قسط جو ہے اقساط مزید چاہیے، قسط مجرد ہے، بلا یہ اس کا مصدر کیسے بن سکتا ہے؟ خود ہی جواب دیا کہ یہ مصدر مصدر ہے۔ اور آگے جو ہے وہ عمل قاصد تو فول جائے، ویسے قرآن میں لفظ قاصد استعمال ہوا ہے وہ ظالم کے لیے، الحمد للہ المقصدین مقصد انصاف کرنے والے کے لیے استعمال ہوا، وہ عمل قاصد فقانون جہنما حتبا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو بہرحال قرآن میں یہ مجرد سے جو اس میں فائل کا صیغہ آیا ہے وہ استعمال ہوا ہے ظلم کرنے والے کے معنی میں، اور مزید فی سے جو اس میں فائل کا صیغہ آیا ہے اس کو انہوں نے انصاف کرنے والے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ تو بعضوں نے یوں کہا کہ قسط جو ہے یہ کلمات متضادہ میں سے ہے، عربی زبان میں بعض کلمات ایسے ہیں ایک ہی کلمہ ہے اس کے دو الگ الگ معنی اور دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد، ابن القطاع یہی فرماتے ہیں، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قسط یہ تو انصاف کے معنی میں اور قسط جو ہے وہ ظلم کے معنی میں، تو اسی قسط کو باب افعال میں لے گئے۔ اقسط الرجل، اور چونکہ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، اقسط الرجل اسار الرجل مسلوب القسط، یعنی اس کے اندر سے ظلم کو نکال دیا گیا تو انصاف آ گیا۔ اس صورت میں باب افعال کا جو خاصہ ہے وہ سلب ماخذ والا، اور اگر قسط سے اس کو مانا جائے تو باب افعال سیرورت کے معنی میں بھی آتا ہے، البنت الناقت ہو اسارت الناقت و ذات لبنی، یا اطفلت المرأت ہو اسارت المرأت و ذات طفلی، تو اقسط الرجل ہو اسار الرجل ہو ذات قسط، یعنی انصاف کرنے والا بن گیا، اس صورت میں ضرورت کا معنی ہو جائے گا۔ اب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں پہلے بھی دو جگہ پر آ چکی ہے، ایک تو کتاب الدعوات میں زہیر بن حرب کی سند سے اور کتاب الایمان میں قتیبہ بن سعید کی سند سے، اور یہاں جو ہے احمد بن اشکاب کی سند سے لائے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے یعنی دو جملے، کلمہ ایسے اصل میں ہم لوگ چونکہ یہ سب مختلف فنون کی کتابیں پڑھ کر کے آئے ہیں نا، اس میں ایک فن نحو بھی ہم نے پڑھا، ہدایت النحو پڑھی، کافیہ پڑھی اور فن نحو کی کتابیں پڑھی، وہاں لفظ کلمہ جو ہے جملے کے معنی میں آتا نہیں، نصرے معنی میں نحویوں نے اس لفظ کلمہ کو ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال کیا، وہ ہمارے بھیجے میں وہ بھی جمع ہے، ادھر ذہن چلا جاتا ہے تو شرا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ نحویوں والا کلمہ والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کلمہ کا اصلی لغوی معنی، لغت میں اصل کلمہ آتا ہے کہ کے لیے جملہ سینٹینس جس کو انگریزی کے اندر کہتے ہیں، تو آپ کی توجہ سے مجھے بھی آ گیا ہے اتنا۔ تو بہرحال جو ہے وہ دو جملے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت پسند ہیں، محبوب ہیں، حبیبتان، حبیب فعیل کے وزن پر آیا، اور آپ پڑھ چکے ہیں علم صرفہ کے اندر کہ فعیل کے وزن پر آنے والا صیغہ کبھی تو اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، حبیب معنی محبوب، کلمتان حبیبتان رحمان، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، تو گویا یہ لوگ کیوں پسند ہے اس میں، اس جملے کے اندر جو ہے ایک میں تو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ تمام ایسی چیزوں سے جو اللہ کی شاعر نشان نہیں ہے اس کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور دوسرے میں حمد یعنی ایسی تمام صفات جو اللہ صفات کمال ہیں وہ اللہ کے لیے کیا کیے گئے ہیں، ثابت کیے گئے ہیں، اور ظاہر کسی کو کسی کے لیے جو ہے صفات کمال کو ثابت کیا جائے اور جو ہے اس کے شان شان جو چیز نہیں ہے اس سے اس کی نفی کی جائے تو وہ تو اس کو پسند, ہر ایک کو پسند, اللہ تو کو تو اپنی تعریف اور زیادہ پسند ہے. تو بہرحال اس معنی کر کے یا اس کلمے کے پڑھنے والے آدمی جو ہیں وہ اللہ کو پسند ہے. اب یہاں لفظ اللہ کے بجائے لفظ رحمان لائے, اس کی حکمت شعرا بتلاتے ہیں. اتنے چھوٹے سے جملوں پر اتنا بڑا ثواب, یہ دراصل شان رحمت ہی کا تقاضا ہے. اس معنی کر کے اللہ کا اس میں صفت بجائے اللہ کا اس میں ذات اللہ استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت رحمان استعمال کیا. اور آگے خفیفتان علی اللسان, وہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں. یہاں خفیف اور ثقیل یہ فعل کے وزن پر ہے, اس میں فائل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ دونوں ہلکے ہیں زبان کے اوپر, یعنی اس کی ادائیگی میں آدمی کو کوئی دشواری, بعض جملے ایسے ہوتے ہیں بعض کلمے کہ آدمی کو بولنے میں بڑی کیا ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, لیکن اس میں ایسے حروف ہیں کہ بڑی آسانی سے آدمی اس کو ادا کر دیتا ہے. اور ثقیلت علی فی المیزان, وہ ترازو کے اندر باری ہے. بس وہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خود اس عمل کو ترازو میں رکھا جائے گا, وہ یہ دونوں جملے ترازو میں ہوں گے. اس لیے وہ ترازو میں کیا ثابت ہوئے, بھلے ثابت ہوئے, معلوم ہوا اعمال کو خود رکھا جائے گا. آگے دو جملے کیا ہیں, سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. اب اس جو پوری حدیث کا کی جو ترکیب بیان کی گئی ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے. عام طور پر تو شعرا یوں کہتے ہیں کہ کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کی وضاحت ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا ہوتا ہے اور اس کے بعد خبر ہوتی ہے, لیکن کبھی الٹا بھی کر دیتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ یہ کلمتان موصوف ہے اور پھر حبیبتان الرحمن اس کی صفت اول, اور خفیفتان اللسان صفت ثانی, اور ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث. یہ کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ مل کر, یہ موصوف صفت مل کر جو ہے وہ جو مرکب ناقص جو ہوا وہ یہ کیا ہوئی, خبر ہوئی مقدم, اور سبحان اللہ وبحمدہ جو ہے مبتدا مؤخر. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کی اصل وضع تو یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہو خبر بعد میں ہو, اور خبر کو اگر آپ الٹ دیتے ہیں پہلے لاتے ہیں تو وہاں پھر وجہ پوچھی جاتی کہ اس کو اپنی اصل وضع سے ہٹانے کی وجہ کیا ہے. تو آپ نے علم معانی میں پڑھا ہوگا کہ کبھی تقدیم خبر کے ذریعے سے تشریف مقاطب سامنے والے کے دل میں شوق پیدا کرنا. آپ کہیں گے دو کلمے ہیں تو سامنے والے کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا ہیں ذرا بتاؤ. تو ابھی تو آپ بتانے کے بجائے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں, تو اس کو اور زیادہ شوق پیدا ہو, جلدی سے بتاؤ کیا ہے. لیکن ابھی بتانے کے بجائے آپ مزید شوق پیدا کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ زبان کے اوپر ہلکے ہیں. تو اب پھر پوچھا کہ جب بتاؤ ہے کیا, آپ کہتے ہیں وہ ترازو میں کیا ہیں بھائی. ہاں جب شوق اپنی انتہا کو پہنچ گیا نا, تب آپ نے اس کو بتایا کہ وہ کیا ہیں, سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. لیکن علامہ ابن حمام شارح ہدایہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جملہ اسمیہ اپنی اصل وضع پر ہے, کلمتان اپنے تینوں صفات کے ساتھ مل کر مبتلا, اور یہ سبحان اللہ وبحمدی اس کی کیا ہے, خبر ہے. یہ تو بہرحال علمی اعتبار سے ہم نے اس کا یہ کر دیا. باقی یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر سبق جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے کہ بھی دیکھو کل کو قیامت کے اندر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا, گنا نہیں جائے, اعمال کی گنتی نہیں ہوگی, اعمال کا وزن ہوگا, کس کون کتنے اعمال لے کر کے آیا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا, کیسے وزن والے اعمال لے کر کے آیا ہے دیکھا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے, وہ تین چیزوں سے. ایک تو ایمان کی وجہ سے, کفار بھی دنیا میں اچھا اعمال کرتے ہیں, بیماروں کا علاج کرتے ہیں, بھوکوں کو کھلاتے ہیں, ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, بڑے بڑے اسپتال قائم کرتے ہیں, اور جو ہے رفاہی کام بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی یہ اعمال قیامت کے روز اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وہ وزن یعنی ایمان شرط ہے. قرآن پاک میں قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. کفر کافروں کہ اعمال کے لیے وزن نہیں ہوگا، گویا تراز قائم کفر کی وجہ سے وزن نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ پر وقدینا علامہ عملی فضالنا حبام منصورہ، بھائی تعالیٰ فرما کہ قیامت کے روز ان کفار کے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے حساب لینے کے لیے، تو ان کے اعمال کو ہم فضا میں اڑتی ہوئی دھول کے ذرات کی طرح بنا دیں گے، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. دوسری چیز جس کی وجہ سے وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے اخلاص، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے، تو یہ اس کی وجہ سے بھی وزن ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کوئی بڑے سے بڑا عمل کرے لیکن اللہ کی خوشنودی اور مقصود نہ ہو، اس میں کوئی وزن آتا نہیں ہے. دیکھو آپ نے اسی بخاری شریف میں واقعہ پڑھا، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، پیاس کا احساس ہوا، دیکھا کہ کچا کنواں ہے، وہاں ڈول رسی بھی نہیں ہے، تو وہ باہر اندر اترا اور اتر کر کے اپنی پیاس بجھائی اور باہر آیا. باہر آ کر کے دیکھا کہ کتا وہ جو ہے وہاں کی پڑی ہوئی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس منظر کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیاس کی جس تکلیف سے میں دو چار تھا وہی بڑی تکلیف اس کتے کے اوپر بھی ہے. اس نے پاس وہاں ڈولسی تو تھی نہیں، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، اتر کر کے اس کو پانی سے بھر کر کے اپنے دانتوں میں دبایا، چونکہ ہاتھ اور پاؤں کو تو استعمال کرنا تھا وہ چڑھنے کے لیے، اندر جو کھانے بنے ہوئے تھے اس میں ہاتھ لگے. باہر آ کر کے اس کتے کو پانی پلایا. آپ نے بخاری میں پڑھا فشکر اللہ لہ و غفر لہ، اللہ نے اس کے عمل کی قدر دانی فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی. حالانکہ جو ہے خالی موزہ بھر کر کے پانی پلایا تھا، اور وہ بھی جانور، اور جانور بھی کون سا، کتا جس کو ہر آدمی دھتکارتا ہے، لیکن چونکہ خالص اللہ کے لیے تھا، وہاں کسی کو دکھانا کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں جس کو دکھانا مقصود ہوتا، اللہ کے لیے کیا تھا، اس لیے اس میں وزن. ایک آر آدمی جا رہا تھا، ایک کانٹے دار تہلی راستے میں پڑی ہوئی دیکھی، اس نے سوچا کہ یہ تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہٹا لی. اسی بخاری میں اس کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. معلوم ہے اخلاص یہ وزن پیدا کرتا ہے. اور تیسری چیز صدق، صدق یعنی اتباع سنت، کہ جو کام آپ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، کام کتنا ہی اچھا ہو لیکن حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو اس میں وزن نہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہ نماز حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. فجر کی نماز چار رکعت پڑھ رہا نہیں، تب دو رکعت پڑھ کے کہا تو ثواب وہ بھی نہیں ملے گا، تم حضور کے طریقے سے ہٹ کر کے سمجھایا کہ نہیں. تو بہرا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضور نے جو طریقہ بتایا سلو تمہارا تم نہیں سلی، نماز کے متعلق ہر کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا. تو اسی لیے بدعات جو ہوتی ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا، بدعات وزن سے خالی ہوگی. حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ بھی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہیں اس لیے اس میں وزن نہیں. تو بہرا وزن لانے والی تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے ایمان، دوسرا ہے اخلاص، اور تیسرا ہے صدق یعنی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اس لیے ہم کو چاہیے، یہ حدیث ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے اعمال میں ان تین چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو ہے ایک دو آپ حضرات نے آپ بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، اور یہاں افطار کی تکمیل کرنے والے بھی موجود ہیں، دونوں اب دونوں الگ الگ حیثیت کے حامل ہیں. ایک تو وہ حیثیت ہے جو دونوں کی مشترک ہے، یہاں سے جا کر کے آپ دینی خدمات انجام دیں گے. اس کے متعلق بہت قیمتی بات ہے، ایک تو حضرت مولانا سلیمان صاحب چوکسی دامت برکاتہ نے مغرب سے پہلے آپ کو بتلا دی، ویسے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے دیکھو علم جو ہے علم کے دو حق ہیں. ایک تو علم کا پہلا حق تو ہے عمل، کہ آدمی اس پر عمل کا اہتمام کرے. آپ نے ترمذی شریف میں حضرت وابو یارا والی روایت سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ دو آدمی ہاؤ لائن کرے وہاں کون ہے مجھ سے یہ دین کا باتیں حاصل کرے، فیا عمل و بہین اور یو علم و میں عمل و بہین، تو اس پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو بتائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. یا عبد القیس قبیلے کا وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کئی جگہوں پر بخاری میں روایت آئی ہے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قریش کفار قریش کا قبیلہ درمیان میں پڑتا ہے، ہم جب چاہیں آپ کی خدمت میں آسانی سے آ سکتے نہیں ہیں، حرمت والے مہینوں میں ہم آ پاتے ہی کوئی بہت کم موقع ملتا، آج آئے ہیں بہت کم موقع ہے، آپ ہمیں کچھ ایسی ڈھو ٹوک باتیں بتلا دیجیے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں، اور نخبر بہیم عمرانا، اور اپنے پیچھے والوں کو بھی بتلائیں، گویا پہلے خود عمل، اس لیے اس علم کا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی خود اس پر کیا ہے عمل کا اہتمام کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم چندان کے بیشتر خانی، جو عمل کر تو نہیں، کہ تم علم کتنا ہی پڑھ لو اگر اپنے اندر عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہو، چار پایا بڑو کتابیں چند، نہ محقق بول نہ نالشمن، چار پایا بڑو کتابیں چند، یا آپ کسی جانور کے اوپر بخاری شریف اور ترمذی شریف حدیث کی کتابیں لاد دیں تو اس کی وجہ سے کیا وہ عالم بن جائے گا؟ آج کل جو سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، ہزاروں لاکھوں کتابیں ایک ایک سیڑھی میں، ابھی کوئی اس کو عالمی مولوی کہتا ہے اس سیڑھی کو، اس کے نام کے ساتھ علامہ لگاتا ہے علامہ سیڑھی نہیں ہاں، تو بہرحال چونکہ عمل نہیں ہے تو بہرحال علم بغیر عمل کے بغیر آدمی نہ، عمل کا پہلا حق اس کا یہ ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ خود عمل کرنے کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلغوا عنی ولو آیا اور فلیب الذی شاہد الغائب، ویسے حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت پر قدم فرماتے ہیں کہ آج کل عام طور پر ہم اپنے طلبہ سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں پڑھتے ہو، تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، حضرت اللہ کے دوسرے بندوں تک بات پہنچائیں گے، کہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہوں۔ پہلا مرحلہ جو ہے علم کا، پہلا حق تو یہ کہ خود اس پر عمل کا اہتمام کیا جائے۔ اگر صحابہ کا حال یہ تھا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بات سن لی تو ایسی پلے باندھ لیتے تھے کہ زندگی بھر کبھی اس پر عمل چھوٹتا نہیں تھا۔ اسی بخاری میں آپ نے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی ہوگی کہ وہ چونکہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے صاحبزادے، پہلے شوہر کے بیٹے، تو حضور کی پرورش میں تھے، تو کہتے ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے پورے برتن میں ہاتھ گھماتے، میرا ہاتھ بھی گھومنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ولد اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینی وکل مما یلیک، اے بچے یہ چھوکرے جو کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ نقل کرنے کے بعد حضرت عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فما زالت تلک تہمتی بالو، بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، میرا کھانے کا طریقہ اس کے بعد ہمیشہ یہی ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ کہہ دیا، ہم جو ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ بیسیوں مرتبہ ہمیں ٹوکا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو درست کر پاتے نہیں، دوبارہ عمل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے خدمات، جیسا ابھی آپ کو مغرب سے پہلے بتا دیا گیا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ سے تعلق قائم رکھو۔ بہت سے ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ بس اپنے اساتذہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ جو اردو کی کہاوت ہے، ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سنگھ، کبھی زندگی بھر بھی اپنے استاد سے ملنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ اپنے اساتذہ ہی کے مشورے سے، انہی کی گویا سرپرستی میں، انہی کے کہنے کے مطابق علمی خدمات انجام دینے چاہیے، قدم قدم پر ان کا مشورہ یہ، وہ اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے، وہ آپ کو راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ایسے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں آدمی اگر اپنے سرپرستوں اور اپنے بڑوں کی طرف رجوع نہ کرے اور ان کے مشورے پر عمل نہ کرے تو شیطان اس راستے سے اس کو ہٹا دے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر اپنے بڑوں ہی سے، ابھی آپ نے قصے سنے رہے مولانا سے، وہ دو طالب علموں کے دو کے، تو کیسا وہ اندر دل میں لے کر آئے تھے کہ مولانا ایک ذرا سے بھی اشارہ کریں تو حضرت کے اشارے پر ہم مر مٹے، لیکن حضرت ایسا اشارہ کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ دے کر کے آئے تھے، ہم کو تو ہٹنا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے कि अपने बड़ों से व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर, जो टहनी दरख्त के साथ लगी हुई है वो कभी अभी भले सूखी नजर आती है, लेकिन जब मौसम में बाहर आएगा ना तो उस पर भी जो है फूल खिलेंगे, फल आएंगे। लेकिन जो टहनी दरख्त से काट दिए, चाहे पानी में डाल दो उसको, तो भी वो दोबारा सरसब्ज होने वाली नहीं है। दोबारा इन चीजों आपदा को अपने असातिदा से रब्त और ताल्लुक कायम रखना चाहिए, अपना अमली पहलू मजबूत होना चाहिए। देखो नमाजों का अहतमाम, और फिर वो भी नमाजों के अंदर नमाज बाजमा, और वो भी सफ़े अव्वल के अंदर, और वो भी जो है तकबीर उला के साथ। हमारे अकाबिर का क्या हाल था, अभी जो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ आपने सुना, और आपने जो है मुस्लिम शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पढ़ी होगी, ने हमको सुनाने हुदा मतलाई, उनमें जमात के साथ नमाज पढ़ना, और हुजूर साहब के जमाने में खुल्लम खुल्ला मुनाफिक जो होता था, और जो बहुत ज्यादा बीमार हो, जो दो आदमियों के सहारे से भी मस्जिद में ना आ सकता हो, उसके अलावा कोई आदमी जमात छोड़ सकता नहीं था। आज तो अहले इल्म भी अपने घरों में बैठ कर नमाजें पढ़ लेते हैं, जमात में हाजिरी का एहतमाम नहीं करते। ये चीज जो है लोगों के कुलूब से अहले इल्म के वक़ार को और उनके वक़ार को ख़त्म कर देती है। नतीजा ये हो जाए कि वो जो दीनी काम करते हैं और उनको जो हिदायत पेश करते हैं, उनकी कोई कदर कीमत अवाम के दिलों में रहती नहीं है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सारी नसीहतें की थी कि अमल के मामले में अपने आप को उनसे आगे रखो, वरना एक जाहिल यूं कहेगा, वो तो तौबा भी पढ़ता है और आप अभी नहीं पढ़ते, तो वो यूँ कहेगा कि मेरे जहालत ने मुझको जितना फायदा पहुंचाया, इस आलिम को उसके इल्म ने इतना फायदा नहीं पहुंचाया, नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल जो है अपने अमली पहलू और उसके लिए अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करो, उनकी खिदमत में रहो एक मुद्दत तक, उनके साथ रह करके जो है उनको अपने आप को अमली तौर पर मजबूत बनाना है। आप में अमली ताकत और जो है इस्तेकामत उसी वक्त आएगी जब कि आप किसी साहिब इस्तेकामत की सोहबत में रहेंगे, उसी से ये चीज़ आती है, खाली जो है किताबें पढ़ने से आती नहीं। बहरहाल ज़रूरत है इसकी कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए, और ये इफ्ताह के तलबा तो उनके लिए दरख्वास्त यह है, एक तो अभी एक मरतबा आया था तो अभी मैं आया हूँ, वो सारी बातें जो कही थी उसको जो जमा की किसी छपाई लाने करके आया हूँ, कुछ चीज़ें मजीद जो हैं वो अलग से, तो वो भी मैं दो चार बातें। पहली बात तो ये है कि देखो ये हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का मकूला हजरत कारी मोहम्मद तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह मौतनदार देवबंद ने एक जगह पर नकल किया है, फरमाते हैं कि हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इल्मी कामों में सबसे मुश्किल काम जो है वो फतवा देना है, इसलिए कि बेशुमार जुज़ियात हुए होते हैं, और उनमें से इस आदमी को जो वाकया पेश आए उससे मुतालिक हुक्म मालूम करना, बहुत सी मरतबा दो वाक्य एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों का हुक्म अलग अलग होता है। आपने पढ़ा होगा कि मसलन देखो बकरीद के मौके पर एक गरीब आदमी ने अपने कुर्बानी का जानवर रखा था और वो गुम हो गया, उसने किसी मुफ्ती से पूछा नहीं, दूसरा जानवर ले आया, चलो वो गुम हो गया, तो मैंने अब कुर्बानी होने से पहले वो पहले वाला भी मिल गया। ऐसा एक किस्सा पेश आया मालदार आदमी को, तो नहीं मालदार आदमी को तो कुर्बानी वैसे ही वाजिब है, अब वो जानवर लाया था कुर्बानी करने के लिए, उसका भी जानवर गुम हो गया, और वो सोचा भाई मुझे तो कुर्बानी वाजिब अदा करनी हो, दूसरा जानवर ले आया, और इससे पहले वो पहले वाला भी मिल गया, तो अब क्या करें। तो मुफ्ती से पूछेंगे तो मुफ्ती बतलाएगा कि मालदार तो उन दोनों में से एक की कुर्बानी करेगा, और उस गरीब को चाहिए कि दोनों की करे। अब भाई ऐसा क्यों, ऐसा मसला बात दरअसल ये है कि गरीब के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं, उस जानवर को उसने खरीद करके जब तय किया मुझे कुर्बानी करनी है, तो गोया उसकी वजह से उस पर क्या हुई, वाजिब हुई। अब जब गुम हो गया तो खुद लाने से पहले उसको मुफ्ती से मिलना चाहिए था, सुना कि नहीं, कि भाई ऐसा हुआ है कि मैंने एक जानवर रखा था गुम हो गया, क्या मुफ्ती गए, कोई बात नहीं गुम हो गया तो गया, फिक्र मत करो, तुम्हारे ऊपर वाजिब तो है, अभी तुमने पूछे बगैर दूसरा खरीद लिया, तो उससे भी ये दूसरा भी क्या हो गया, वाजिब हो गया, दोनों करने पड़ेंगे। और मालदार को तो शरीयत ने वाजिब किया था, इसने खुद नहीं किया अपने ऊपर वाजिब, तो वो एक ही है शरीयत का वाजिब का। तो देखो दो मसले एक जैसे मालूम होते हैं, लेकिन ये सब जब तक किसी उस्ताद से पढ़ करके उनके पास सोहबत में नहीं रहेंगी, ये चीजें हासिल नहीं होती। दोबारा में हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतवा का काम इल्मी कामों में सबसे मुश्किल, उसके बाद तदरीस है। तदरीस में जो किताब की इबारत होती है उसके सही मफहूम को तलबा को सामने पेश करके उसको समझा लेना होता है, ये काम उसके मुकाबले में आसान है। और उससे आसान जो है तकरीर करना है। और हजरत हकीमुल इस्लाम काई तो मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे आसान है एतराज करना, उसके लिए इल्म की जरूरत नहीं। आजकल लोगों ने ये आसान काम जो है पकड़ लिया है, हर एक के ऊपर एतराज करना। खैर, तो बहरहाल ये फतवा का काम बड़ा अहमियत का हामिल है। पहले भी बतलाया था कि देखो मुफ्ती जो है वो उस आदमी के दरमियान और अल्लाह के दरमियान का एक वास्ता है। हकीकत में तो वह आदमी शरीयत के अहकाम से वाकिफ नहीं। हर आदमी को मुकल्लब बनाया गया है अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, और मुसलमान इस बात का पाबंद है। लेकिन वो बेचारा चूंकि कुरान और हदीस पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो समझता है कि मुझे जो काम करना चाहिए मैं कुरान और हदीस से नावाकिफ होने की वजह से मुझे तो मालूम नहीं कि क्या है वो। तो अब वो एक ऐसे आदमी पर जिसके मुताबिक वो ये समझता है कि ये कुरान और हदीस का क्या है, माहिर है, इसके पास इल्म भी है और तकवा भी है, उसके इल्म और तकवा पर भरोसा करके अब पूछता है कि मुझे मौलवी साहब क्या करना चाहिए, मुफ्ती साहब। तो अब मुफ्ती साहब जो बताएंगे दर हकीकत अल्लाह ताला का नुमाइंदा बन करके वो बतला रहे, अल्लाह का हुक्म बतला रहे। अल मुफ्ती युवक्किउ अनिल्लाह, अल्लाह की तरफ से वो हुक्म। पहले जमाने में तौकीह एक मनसब हुआ करता था, बड़े बड़े बादशाह हुआ करते थे, उनके अहकाम को जो है बेहतर तरीके से पेश करना, लिखना, उसमें जो है माहिर जो आदमी अदब और लोग इसका माहिर होता था, जबान का जबान और अदब की महारत इख्तियार की जाती थी, ऐसे लोगों को ही मनसब पर रखा जाता था। तो ये मुफ्ती जो है दरअसल शरीयत के अहकाम को कमाल को सीखने के बाद फिर अल्लाह के बंदों को बवक्त जरूरत उनको बतलाता है। इसलिए कि इफ्ता जो है उसका माना है फतवा देना, जवाब देना, और ये मौकूफ है इस्तिफ्ता पर, यानी पूछने पर। एक आदमी आकर के पूछेगा और फिर उसके जवाब में कहेगा, तो पूछने वाले का अमल इस्तिफ्ता कहलाता है और इसका जवाब देना क्या कहलाता है, इफ्ता कहलाता है। इसलिए दार इफ्ता जो जहाँ जहाँ जवाब आने उस आगे बाद एक मजीद जुमला होता है वल इरशाद, इरशाद में ये होता है कि पूछा नहीं आप बतलाते हैं। जैसे अभी मैं आप चंद मसले आपको बताऊं, आपने सवाल नहीं किया, किसी के पूछे बगैर आपको उसको कोई मसला बता नहीं, तो उसको शरीयत की इस्तिलाह में क्या कहते हैं, इफ्ता वाले ये काम भी करते हैं। जैसे कि ईद आएगी, ईद के हक जो है मसले छप्पा करके लोगों में बांटते हैं, हालांकि पूछने कोई आया नहीं है, लेकिन आम तौर पर तो पूछने के लिए आते हैं। पूछने वाले के जवाब में जो जवाब कहा जाए वो इफ्ता कहलाता है। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है, ये बड़ा अहम काम है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और जो है ये वो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपने किसी मजमे में तकरीर कर ली और हजारों का मजमा है, अब पता नहीं उठ करके गए तो उनमें से कितनों को आपकी तकरीर याद रही, कितनों को नहीं रही, और जिनको याद रही उन्होंने कितनों ने अमल किया, कितनों ने नहीं अमल किया। लेकिन एक आदमी चाहे एक है लेकिन बाकायदा आपके दारिश्ता में आया और आकर सवाल करता है, उसका मतलब यह है कि वो बात उस पर क्या करना चाहता है, अमल करना चाहता है। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है और इसकी तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। और खाली मसाइल का याद कर लेना ये फतवा देने के लिए काफ़ी नहीं। आपने शरह उखूद के अंदर पढ़ लिया है कि भाई एक आदमी हमारी तमाम किताबों के मसाइल का हाफिज हो, तब भी जब तक के किसी माहिर उस्ताद के पास रह करके बाकायदा ये चीज़ सीखेगा नहीं फतवा देने की, वहाँ तक वो फतवा दे सकता नहीं है। उसके लिए मजीद जो है कुछ सलाहियतों की ज़रूरत है। तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे कि उस्ताद के पास जो रहते हैं वो उनका मिजाज सीखने के लिए, उनका मिजाज क्या है वो सीखने के लिए। तो बहरहाल ज़रूरत है इसकी तरफ तवज्जो की जाए। तो ये आपने यहाँ सीखा है اور اس کے لیے جو اصول بتلائیں ان اصول سے ہٹ کر کے کبھی نہ بتائیے گا, ذرہ برابر نہیں, ورنہ جو ہے آپ کی ذمہ داری جو ہے یہی ہے کہ آپ کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بتائیں اور ان اصول کے مطابق جن اصول کے مطابق آپ کو سکھلایا گیا. آج کل بہت سے مفتی جو ہے اپنے مقررہ حدود سے بارڈر سے بہت کراس کرنے لگے ہیں تو ان کا فتویٰ قابل اعتبار نہیں ہے, تو بہ اس کی ضرورت ہے, اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. تو خالی جو ہے آپ کا اور جو مسئلہ بتلا رہے ہیں اس کی طرف بھی اور وہ ذہن میں محفوظ زبان ہی بتلائیں, اور اگر یاد نہیں اتنا کہہ دی کہ میں بعد میں دیکھ کر کے بتلاؤں گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شاگردوں کو لاحدری کہنا بھی سکھاؤ. یہ نہیں جانتا, یہ نہیں جانتا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی ایسا مزاج ہونا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو باری تعالیٰ جو فرماتے ہیں کی تو یم اللہ ولین آخرین اگلوں مشکلوں کا علم مجھے دیا گیا, آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ جواب دیتے ہیں. قیامت کے متعلق پوچھا گیا کب آئے گی, عمل مشغول ہونا ہمیں عالم صاحب حضرت جبیلی سب آپ نے پوچھا, انہوں نے یہی جواب دیا. تو گویا نہ جاننے والی چیز کو یہ صاف کہہ دیا جائے. ہمارے حضرت مفتی صاحب کو دیکھا, آپ کو اتنا استحضار تھا علوم اور مسائل کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے صحت کے زمانے میں ان کو وہ اس کا محسوس کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ آتا آپ فرما دیتے ہیں مجھے اس وقت مستعد یاد نہیں. بہرحال یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے اس کی اس چیز کی طرف, اور یہ اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے. اور جو ہے دوسری بات, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ شاگردوں سے آپ نے پوچھا تھا, یہ حضرت نے بناؤ پوچھا بہت بتلاؤ کامیاب مفتی کون ہے, تو شاگرد نے جواب دیا حضرت جس کو جزیات کثرت سے یاد ہو اور کلیات میں بھی مہارت حاصل ہو. حضرت فرمایا نہیں, کامیاب مفتی وہ ہوتا ہے جو مستفتی کے دل کا چور پکڑ لے. تو میں آیا کہ نہیں, سوال پڑھ کر کے وہ محسوس کر لیا کہ یہ سائل کیا یہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو سامنے رکھ کر کے پھر اس کا جواب دے. حقیقی سا جو مفتی ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اور دوسرا دیکھیے سب جوابات کے سلسلے میں کسی ایسے علاقے سے سوال آیا ہے جہاں خود جو ہے پہلے ان میں موجود ہیں, وہاں دار الافتاق قائم ہیں, تو ایسے سوال کے جواب میں اجلت سے کام لینے کی ضرورت نہیں. بھائی آخر وہ اپنے یہاں کے علماء کو اور اپنے یہاں کے دار الافتاق کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آیا ہے, اس کے دل میں چور ہے, اس کا معاملہ اپنے یہاں ساری دنیا جانتی ہے, وہاں وہ غلط جو ہے بات پیش کر سکتا نہیں تھا. آپ کو اس لیے اس نے جو ہے پکڑا ہے, آپ دور ہیں, آپ کو وہاں کے حالات سے واقف نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو حقائق پیش کروں گا اس کے مطابق وہ کیا کر دے گا, جواب مجھے مل جائے گا, لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہو جائے گا. اس لیے ایسے جگہوں سے اگر کوئی سوال آیا ہے جہاں علماء وافی مقدار میں موجود ہیں, دار الافتاء بھی موجود ہیں, تو ان کے جواب دینے میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے, بھی یاد رہے. اور اسی طریقے سے جھگڑے کے مسائل جیسے کہ وراثت کے مسئلے ہیں, شرکت کے مسئلے ہیں, اگر دو فریق ہوتے ہیں کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو سوال کسی ایک فریق کی طرف سے آیا ہو تو جواب نہ دیجیے, دوسرے فریق کی طرف سے آیا ہے تو اب اس کے بعد آپ ان دونوں کو یوں کہیے کہ یہ تمہارے سوال دونوں لے جاؤ اور دونوں مل کر کے ایک سوال لکھ کر کے لاؤ, اس پر دونوں کے دستخط ہوں, اس کا ہم جواب دیں گے. ورنہ تو آپ پہلے والے کو جواب دے دیا, وہ آپ کے اس جواب کو لے کر کے سب لوگوں میں تشہیر کر رہا ہے, دوسرے کو الگ اس نے الگ حقیقت پیش کی تھی. جھگڑا بجائے کم ہونے کے بڑھے گا, کم کرنے کی شکل یہی ہے. اور اگر وہ اس پر تیار نہیں ہے تو میں بھی جواب نہیں دوں گا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسا جواب سوال ہو جو فتنہ کھڑا کر سکتا ہے, تو اس کے جواب کے اندر بھی جو ہے آپ کو اجرت کرنے کی ضرورت نہیں. زمانہ گزر جانے دو, وہ فتنے کا وقت ختم ہو جائے, اس کے بعد جواب دیں گے تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف یہ بھی یہ رہا. اسی طرح جو ہے وقتی مسائل جو ہیں وہ بھی مستحضر ہونا چاہیے مفتیوں. بقرعید کا زمانہ آیا قربانی کا, اس سے پہلے آپ قربانی سے تعلق رکھنے والے مسائل کو خوب یاد کر کے مستحضر کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ قربانی کا ہے, کہیں بھی کوئی راستے میں ملے گا آپ سے مسئلہ پوچھے گا اس طرح کا جانور ہے اس کی قربانی درست ہے, تو آپ کہیں گے میں ذرا کتاب میں دیکھ لوں, तो पहले से देख करके आप तैयार रहो उसके लिए। जैसे रमजान का महीना है, तरावी के मसले आते हैं, रोजे के टूटने वगैरह के मसाइल आते हैं, उन सारे मसाइल को रमजान आने से पहले ही इस तरह महफूज कर लिया जाए, ये मुताला करके कि किसी तरफ से सवाल हो तो उसमें आपकी तरफ से जवाब में कोई ताखीर न हो और आसानी से आप जवाब दे सकती हैं। और हवाले का कहता हूं कि जिस किताब में से आपने देखा है उसका हवाला जरूर दो। आजकल एक बड़ी मुसीबत हो गई है नए मुफ्तियों के अंदर, देखेंगे किसी उर्दू फतावा की किताब में जवाब और उसमें जो अरबी किताब का हवाला दिया है वो हवाला ही हजरत लिखेंगे। समझाएं कि नहीं, वो सामने वाले को ये तासुर देना चाहते हैं कि हमने खुद इस जो है अरबी फतावा की किताब में से इस मसले को तलाश करके लिखा है, हालांकि आपने तो उस किताब में देखा था। और इस सिलसिले में एक बड़ी अहम नसीहत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की है, जो फरमाया करते थे कि भाई किसी किताब में किसी दूसरी किताब का हवाला आया है तो आपको अगर वो देख नकल करना है तो यूं कहना, मसलन जैसे यूं कहे भाई फतावा दारुलूम में शामी के हवाले से ये लिखा है, आपने तो ये शामी के हवाले से कहां देखा, फतावा दारुलूम ने पढ़ा खुद शामी ने देखी, तो आप शामी का हवाला नहीं दीजिए कि शामी में ये मसला लिखा है। आप यूं कहिए फतावा दारुलूम में शामी के हवाले से लिखा है, क्यों, इसलिए कि अगर आपने सीधा शामी का हवाला दे दिया और किसी ने मुझे वो शामी में कहा लिखा है मसला, तो आप जो है कभी गड़बड़ पड़ कभी गलती हो सकती है। इसीलिए हजरत मतलब हजरत मुफ्ती मेहदी से किसी ने पूछा कि हजरत ये जवाब ये हवाला चाहे हाफिज इब्न हसन हजरत अस्कलानी ने दिया हो तो भी, तो कहा हाफिज इब्न जबल ने दिया हो तो भी। कहने मतलब ये है कि खाली उसमें से देना हो तो उसका नाम ले कि भाई इस बड़ा किताब में है फतुल बारी में इस हवाले से आया, आपने तो वो जो उन्होंने जिस किताब का हवाला दिया है वो किताब आपने तो देखी नहीं, फिर आप क्यों दे रहे हैं उसका हवाला, आपने जहाँ देखा है उसको देखो। बाजी मतलब आती क्या समझते हैं, छोटे से रिसाला मैंने देखा गया, मैंने देखा है मसला, मैं अगर इसका हवाला दूंगा तो गया मेरी कदर घट जाएगी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैं अपने शागिर्दों को जब पढ़ाता था कहा करता था कि देखो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने दाढ़ी का वजूद एक रिसाला लिखा, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उस रिसाले में उन्होंने हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दामन बरकातों का रिसाला है दाढ़ी के सिलसिले में उसका हवाला दिया है हजरत शेख ने, हालांकि मुफ्ती सईद साहब दामन बरकातों जो है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के शागिर्द हैं, लेकिन उनका नाम हवाला देकर उनको ये क्योंकि आपने जहाँ से लिया आप दीजिए, इसकी आदत डालो। उसमें हमारे हजरत फरमाते हैं आपने जिस किताब से देखा है उसका हवाला देना ये इल्मा में बरकत का सबब होता है। इसीलिए आप कदीम उलमा को देखोगे तो कहीं जहाँ से लिया है उसी का हवाला देते हैं वहाँ, इसलिए जरूरत इसकी है, इसकी तरफ खास एहतमाम होना चाहिए। इस तरह मुस्तफ्ती जो होता है बहुत सी मरतबा एक सवाल के अंदर कई चीजें पूछ लेता है, हालांकि उसको नंबर वार अलग अलग पूछना चाहिए था, तो भले उसने नंबर नहीं लगाए लेकिन आप उसके सवाल के अंदर नंबर लगा करके उसके मुताबिक तरतीब से देंगे तो आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, उस सूरत में आपके लिए जवाब के अंदर आसान। कोई अहम जवाब अगर आपने लिखा है तो उस सूरत के अंदर आपको चाहिए कि आप उसको पहले रफ कागज पर लिखें और लेकिन तैयार होने के बाद अपने जो हम असर उलमा हैं उनसे आपने पास पढ़ने वाले शागिर्दों के सामने उसको पढ़ करके सुना, हमारे हजरत को मैंने देखा कोई अहम जवाब होता था तो हम शागिर्दों को जमा करके हजरत सुनाते, बाद में हजरत उसको असल इस पर नकल करते थे, इसका एहतमाम होना चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है। बाद और फिर जो है इसकी वजह से उनकी तरफ से कोई बात की जाए तो अगर काबिल कबूल है उसको पर अमल का एहतमाम होना चाहिए। वैसे आपने शरीफ खुद रस्म मुफ्ती ने अल्लामा नवी की जो है के हवाले से जो आदाब रिश्ता बताए गए हैं उसमें लिखा है कि यह सही अला हाजिरी है मिम्मन हुआ अलून लिजाले वह इशावर हूँ वह युवा है सोम बरीफी व इंसाफी वही कानून दून हूँ तलामी रहता हूँ मेरी इब्तदाई सलफ़ और اپنے لائف تعمیر پھر دوسرے حضرات مفتیان ہیں تو ان کا بھی ان کے بھی دستخط کروانے کا اہتمام کریں. ہمارے حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ بھائی تم سوال جواب لکھو تو دوسرے مفتی مفتی عباس صاحب وہ میرے شاگرد رہے لیکن میں اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ دیکھو آپ آپ اس کو لکھے دیں. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے آدمی کا میرے اوپر خط آیا کہ آپ کے جواب کے اندر کے جو ہے جواب وہ صحیح ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارے استاد نے یہی تاکید ہے اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں. یہ دیکھو ہمارا مرتبہ گٹ جاتا نہیں ہے. حقیقت تو یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ان شاء اللہ آپ کے علوم میں برکت ہوگی. اور بھی چیزیں ہیں وہ جو اگلی مجلس میں وہ کبھی چھپا کر کے لایا ہوں ہمارے کو میں نے کہا مفتی صاحب دے دیں گے اس پر عمل کا اہتمام کریں. کوئی جواب ایسا ہو جس کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس جواب کو سمجھنے کے لیے کچھ اور مسائل کو پیش کرنے کی ضرورت ہے تو تمہید کے طور پر پہلے وہ باتیں پیش کر دیں پھر جواب لکھیں تاکہ اس تبدی کو جواب سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.